الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله رواه الترمذي ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب ست تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جس طرح کہ آپ متعدد اعلانوں سے اور اسٹیج سے کیے جانے والے چند ضروری اعلانات اور ان دروس کی مجالس و محافل کے انعقاد کے اسباب اور اس کی وجہ کو آپ حضرات سماعت کر رہے تھے، اور تسلسل کے ساتھ اس میں دیکھتا ہوں کہ اکثریت وہ چہرے ہیں جو پابندی کے ساتھ اس درس نظام مصطفیٰ میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں. میں ان کا بے حد مشکور ہوں، اپنے بزرگوں کا بے حد مشکور ہوں کہ جو عمر کی طوالت کے باوجود شفقت فرماتے ہیں اور حالات اور ماحول کے موافق نہ ہونے کے باوجود کرم فرماتے ہیں اور یہاں پر تشریف لاتے ہیں. بالخصوص ہمارے محترم حضور قبلہ الحاج سید ہاشمی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، اللہ رب العالمین نے لمبی عمر بالعافیت فرمائے، کہ بڑی کرم نوازی فرماتے ہیں اور ہر مجلس میں ہر محفل میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی ایمان افروز آواز کے ساتھ بلکہ گداز اور رقت اور اخلاص سے مملو لہجے کے ساتھ ہم تمام کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری نعتوں سے ہمارے دلوں کو اجاگر کرتے ہیں. درس نظام مصطفیٰ یہ ان تمام دروس سے ہٹ کر ہے جو ہماری دیگر تقاریر دیگر اور موضوعات پر محلوں میں، علاقوں میں، مساجد میں، کراچی اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں جو دیگر موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر اصلاح احوال کے حوالے سے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ انقلابی پیغام، سیرت کا وہ انقلابی پیغام جو ہماری معاشرت کو درست کرتا ہے، ہماری گھر کی زندگی کو درست کرتا ہے، ہمارے محلے کی زندگی کو درست کرتا ہے، ہماری وہ زندگی جو ہمارے کاروبار سے وابستہ ہے، ہمارے بچوں سے وابستہ ہے، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری زندگی کا وہ حصہ جو ہمارے دوست رفقا، اڑوس پڑوس، کلمہ گو مسلمان، المختصر یہ کہ انسانوں کے ساتھ جو ہمارے ریلیشن اور تعلقات کا جو گوشہ ہماری زندگی کے اندر ہے، اس میں حضور کا نظام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے کہ جس کو اپنا کر ہم ان تمام جہتوں کو درست سم پر لا سکیں اور اس سے جو کما حق کو فائدہ اٹھانا ہے اس سے ہم استفادہ کر سکیں. ہم کیسے شہری ہونے, ہمیں کیسا شہری ہونا چاہیے, گھر میں ہمیں کیسا فرد ہونا چاہیے, بازار میں ہمیں کیسا تاجر ہونا چاہیے, محلے میں ہمیں ایک کیسا پڑوسی ہونا چاہیے. اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں جس کو خاص طور پر ہم درس نظام مصطفیٰ کہ حضور کا جو نظام ایک آفاقی نظام ہے, ایک ہماگیر نظام ہے, انسانیت کی زندگی کے تمام شعبوں پر محیط اور انسان کے احساسات اور جذبات پر مکمل حاوی اور تعلیم کے اعتبار سے اسے منور کرنے والا جو نظام ہے, اس پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اکابر نے اس بارے میں جو مبارک گفتگو اور مبارک سلسلہ کیا ہے اس کو ہم آپ کی خدمت میں ذکر کریں. درود پاک پڑھیے. یہ آوازیں بند کروائیں, آپ لوگ کھڑے ہوئے ذرا آوازیں بند کروائیں, کھڑے رہ کے ذرا ذمہ داری بھی تھوڑی محسوس کریں برائے کرم. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. دوار درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہماری درس نظام مصطفیٰ کی اس نشست میں آپ متواتر طور پر حاضر ہوتے ہیں, تشریف لاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے انہی موضوعات پر آپ کی اور اپنی توجہ کو مبذول کرانے کی کوشش کی ہے اور ایک طلب اور ایک جستجو پیدا کی ہے کہ ہمارے اندر وہ جستجو, وہ طلب, وہ تڑپ پیدا ہو کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس آفاقی نظام کی قدر اور ان قدر کی جو مدارج ہیں اور ان قدر کی جو تعلیمات ہیں اس کو اپنی زندگی, جو اندھیری ہماری زندگی ہے اس میں لے کر آئیں تاکہ اس نظام کی روشنی سے ہماری زندگی کے ہر پہلو روشن و منور ہو جائیں. مذہب کی ضرورت کیوں ہے اس پر ایک تڑپ ہم نے پیدا کی اور آپ کی خدمت میں ذکر کیا. حضور کا نظام دیگر اور نظامہائے زندگی پر کیوں حاوی ہے. نظام تو بے شمار لوگوں نے پیش کیا, انسان کی زندگی, رہنے, مرنے, کھانے پینے, المختصر زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس پر تو بے شمار لوگوں نے نظام پیش کیا, لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے, میرے اور آپ کے آقا کے نظام کی جو انفرادیت ہے, یکتائی ہے, جو ایک اس کی انفرادیت ہے, جو اس کا ایک الگ پہلو ہے جو تمام پہلو کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے, اس میں کیا اہمیت ہے, اس پر ہم نے 3 سے 4 دروس آپ کے سامنے تفصیلاً پیش کیے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیوں ہے اور یہ نظام دیگر اور شخصیات جنہوں نے نظام ہائے زندگی کو روشن کرنے کے لیے پہلو پیش کی ہے ان کے مقابلے میں حضور کا دیا ہوا نظام یہ جو ہے وہ آفاقی نظام ہے اور ہماگیر نظام ہے, اس سے بڑا نظام ہے, اس سے مکمل نظام ہے, اکمل نظام ہے, اور ایسا نظام ہے کہ جس سے باہر انسان کی زندگی نہیں بلکہ اسی نظام کے دائرے کے اندر انسان کی پوری زندگی آتی ہے. اب چاہے وہ انسان اپنی حیثیت کے اعتبار سے بیٹا ہو, باپ ہو, پڑوسی ہو, تاجر ہو, امیر ہو, غریب ہو, فقیر ہو, جو بھی ہو, وہ اپنی زندگی کے اعتبار سے جس حیثیت پر بھی ہو, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور زندگی کا یہ نظام اتنا وسیع ہے اور اتنا محیط ہے, گھیرا ہوا ہے کہ انسانیت کے ہر طبقہ اور انسانیت کی فکر کی ہر جہت, انسانیت کا ہر طبقہ, انسانیت کی فکر کی ہر جہت, انسانیت کی ہر ضرورت کی تکمیل, یہ تینوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں, یہ تینوں چیزیں اس دائرے کے اندر آتی ہیں. لہذا ہم نے گزشتہ درس نظام مصطفیٰ کے دروس میں آپ کی خدمت میں جو باتیں خاص طور پر ذکر کی تھیں وہ یہی تھی کہ اسلام, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سب سے پہلے اپنے نظام کی بنیاد جس چیز پر رکھی ہے وہ نظام اخوت ہے, بھائی چارگی کا نظام ہے, رواداری کا نظام ہے, لحاظداری کا نظام, ایثار و قربانی کا نظام ہے, فدویت کا نظام ہے, ایک دوسرے کے کام آنے کا نظام ہے, ظلم, بربریت, حسد, تکبر, انانیت, تعصب, عصبیت, لالچ, حرص, اس کا مخالف نظام ہے. اس پر ہم نے آپ کی خدمت میں چند باتیں ذکر کی تھی, جس طرح کہ سلام کا حضور نے جو حکم دیا, افشو السلام, سلام کرو, سلامتی کو عام کرو, جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. تاکہ تمہارے اندر وہ گوشہ بیدار ہو کسی کو لحاظ دینے کا، کسی کا لحاظ کرنے کا، کسی کو اہمیت دینے کا، کسی کی تکریم کرنے کا، کسی کے ہونے کا، وہ گوشہ تم میں واضح ہو. جب تم میں یہ گوشہ واضح ہوگا تو تمہارے اس رویے سے تمہارے سامنے جو شخص ہے اس کے دل میں خود بخود تمہارے لیے گوشہ واضح ہو جائے. تو یہ اخوت کا جو نظام ہے، رواداری کا جو نظام ہے، دراصل جو عصبیت، جھگڑے، دہشت گردی، بربریت، حسد، بغض، انانیت، خود فریبی، خود نوازی کا جو ایک غلیظ اخلاق رذیلہ جس کو کہیے، جو انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اس کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی گزارنے کے وہ حسین، درخشاں، روشن، منور وہ نقوش اور گوشے ہیں جس کو لے کر ان برائیوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور اپنے آپ کو صدیوں تک زندہ رکھا جا سکتا ہے. جس کی روشن مثالیں جو ہیں وہ حضرات صوفیاء کرام کی زندگیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو رائج کیا. ایک بات. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام کے اندر لحاظداری رکھی ہے کہ چھوٹا بڑے کا کیا خیال رکھے، بڑا چھوٹے کا کیا خیال رکھے، اس پر ہم نے گفتگو کی. آج اسی تسلسل کو تھوڑا آگے لے کر چلتے ہیں اور چند باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، جس طرح کہ میں نے کئی دروسوں میں عرض کیا، تو سب سے پہلی اسلامی اسٹیٹ مدینہ کے نام سے کھڑی ہوئی. حضور کی عملی سیرت کا عملی نفاذ، باقاعدہ اس کو معاشرے میں نفوذ دینا، معاشرے میں اترنا اور معاشرے میں حضور کی سیرت کا کردار ہر ایک میں آنا، پھر محمد رسول اللہ ایک نہیں بلکہ ان کی نظیر پھر ابو بکر بھی بن جاتے ہیں، عمر بھی بن جاتے ہیں، عثمان بھی بن جاتے ہیں. وہ لوگ جو لوگوں کی جان کے دشمن تھے وہ لوگوں کی جان کے محافظ ہو جاتے ہیں. جن کے دلوں کے اندر لالچ اور حسد اور بربریت اور تما تھی، اب وہ خود نہیں بلکہ پورے محلے کی امانتوں، عزتوں اور عصمتوں کے محافظ ہو جاتے ہیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عملی کردار جو معاشرے کو مل رہا ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر مل رہا ہے. اور جب حضور تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو کئی اقوام وہاں پر تھی، یہود تھے، نصرانی تھے، تو ان اقوام کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیلنس پوائنٹ ذکر کیا اور جو بالکل اعتدال کی راہ ذکر کی، وہ یہ کہ اپنے صحابہ کو سب سے پہلے جس چیز کا شعور دیا وہ انسانیت کا تھا. کیونکہ اخوت ہی انسانیت کا سب سے بڑا درس ہے. ہم نے عرض کیا قرآن نے سب سے پہلے سورہ نساء میں یہی ذکر کیا، انسان کو انسان کے قریب کرنے کی قرآن نے کوشش کی. کیسے؟ فرمایا کہ تم سب ایک آدم کی اولاد ہو، تم سب کا باپ ایک ہی ہے، تو لہذا طبقاتی منافرت اور طبقاتی فرق اور افتراق میں نہ پڑو، طبقاتی فرقوں میں نہ آؤ، تم سب کا باپ ایک ہے اور وہ آدم ہے. تو اس کانسیپٹ میں دیکھیے ہمیں کتنا قریب کر دیا، انسان کو انسان سے قریب کر دیا. فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور تمہارا باپ ایک ہے، تمہیں مٹی سے بنایا گیا، آدم کو بھی مٹی سے بنایا گیا علیہ السلام. اس بات کو کہہ کر ایک دوسرے سے جو اجنبی، قبیلوں کے اعتبار سے، زبانوں کے اعتبار سے، لسانیت کے اعتبار سے، برادریوں کے اعتبار سے، میرے آقا نے اس بت کو اس ضرب سے پاش پاش کر دیا. جو ایک نسب کی تفخر، ایک نسب کا جو گھمنڈ تھا، ایک برادریوں کا جو گھمنڈ تھا، ایک قبیلوں کا جو گھمنڈ تھا، جو اپنے اس گھمنڈ میں ہر ایک کو کسی کو اچھوت، کسی کو پلید، کسی کو نیچ، کسی کو گرا ہوا، کسی کو ذلیل سمجھتے تھے، اسلام نے سب سے پہلے اس پر ضرب لگا کر ایک آفاقی نظام، انسانیت کو ایک تسبیح کے دانے میں جوڑا. اور اسی کو نظم کہتے ہیں. جس طرح کہ دیکھیں پتھر کس طرح ایک تسبیح کے دانے کے اندر ایک دھاگے میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جو جو دھاگا انسانیت کو جوڑنے کے لیے رب کریم نے دیا ہے وہ اخوت کا تھا. اور اخوت کا ایک عام نظام اللہ رب العالمین جل مجدوں نے دیا. میں بالکل بنیاد سے بات اٹھا رہا ہوں. وہ اخوت کا نظام دیا، اور یہ اخوت کا عام نظام تھا میرے دوست، ایک عام نظام تھا اخوت کا کہ سب آدم کی اولاد ہیں. اب اس میں کوئی فرق نہیں تھا. ہاں، ظالم کی مذمت کی جائے گی، دھوکے باز کی مذمت کی جائے گی، فریبی کی مذمت کی جائے گی، جو انسانیت کا دشمن ہے اس کی محبت کی نفرت کی جائے گی، اس کی مذمت کی جائے گی، اور جو انسانیت کا دوست ہے وہ کہیں پر بھی ہو اس کی تعریف کی جائے گی. پھر اس عمومی اخوت کے اندر پھر خصوصی اخوت مذہبی اخوت ہے، کلمہ گو، اسلام کے دامن سے جو وابستہ ہے. یہ کیونکہ جب اس میں دو چیزیں دیکھیے، ایک اخوت خاصہ ہے، یعنی جو کلمہ گو ہیں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک عام اخوت ہے کہ سب انسان ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، سب انسان ہیں، ایک عام اخوت کا جذبہ دیا گیا کہ سب انسان ہیں. پھر اس میں خاص ایک فکر دی گئی کہ جو کلمہ گو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ تبلیغ آسان ہو جائے. جب اخوت کا نظام عالمی طور پر آ جائے، ہر ایک کی ضرورت ایک ہو، ہر انسان کے سوچنے کا مزاج ایک ہے، اس کی طبیعتیں ایک جیسی ہیں، یعنی عمومی اعتبار سے کھانا پینا رہنا سونا جاگنا، اس کی لائف کا اسٹائل سارے انسانوں کا ایک جیسا ہے، پھر جو سب ایک ہی آدم سے پیدا ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام بھی مٹی سے ہیں، یہ بھی سب مٹی سے ہیں، اجنبیت دور کی، اجنبیت دور کر کے ریلیشن قائم ہوا، تعلق قائم ہوا، ایک دوسرے سے گویا کہ رابطے بحال ہوئے، اور پھر اس رابطے کے اندر انسانیت کی زندگی کا اصل مقصد توحید تھا، وہ اس کے ذریعے بڑھا، تو اس سمندر کے اندر سے پھر دریا نکالا گیا، اور اس دودھ میں سے پھر مکھن نکالا گیا، اور وہ دودھ جو پورا تھا وہ اخوت انسانیت کا جذبہ تھا، اور اس کو تیار کر کے جو مکھن نکالا گیا وہ اسلامی جذبہ تھا، اور وہ مسلمانوں کی ایک کمیونٹی اور ایک جماعت، اور مسلمانوں کا یہ پورے دین کا حصہ تھا. تو یہ دونوں چیزیں گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ذکر فرمائی. اس میں ایک بات اب تھوڑا سا آگے لے کر ہم چلتے ہیں اس اخوت کے جذبے میں، کہ حضور نے بنیادی طور پر کن چیزوں کو توڑا ہے. وہ چیزیں تو ہم نے انسانوں کے مقابلے میں توڑنی تھی، وہ تو ہم نے مذہب کے مقابلے میں مرا کر رکھ دی. یعنی اسلام تو یہ کہتا ہے کہ انسانوں سے بھی حسد نہ کرو، انسان انسان کی برائی نہ کرے. تو جب انسان انسان کی برائی نہ کرے، تو وہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا ہوا اس مقصد کو جان کر جب مسلمان ہو جائے، تو وہ تو پھر انسانوں میں اعلیٰ ہو جائے، تو پھر اس سے حسد کیسے روا ہوگا؟ جو انسانیت کے اصل تمیز کو پالے، شرف کو پالے، تو اس کا احترام تو پھر سارے احترام انسانیت میں سب سے زیادہ ہوگا، سب سے اعلیٰ ہوگا. اب اس کو دیکھیے، شریعت مطہرہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم نے جس انداز میں ذکر کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں تشریف لائے، وہ معاشرہ تقریباً 600 سال سے اللہ کی وحی اور نبوت کے فیضان سے محروم تھا. انسان خود سے اپنی ہدایات نہیں پیدا کر سکتا، یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر ہدایت کے تمام جواہر موجود ہیں، انسان کے اندر ہدایت کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں، اس کے اندر تمام استعداد، کیپیسٹی، اس کے اندر ساری کوالٹیاں موجود ہیں، لیکن وہ خود اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتا ہے، وہ اس کو خود استعمال نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے اس کو ضرورت پڑتی ہے خارج میں کسی مرشد کی، اور وہ مرشد وحی الہی اور نبی کی ذات ہوتی ہے. تو جس معاشرے میں میرے دوستو 600 سال تک وحی نہ آئی ہو، اور جس معاشرے میں 600 سال تک کوئی نبی نہ ہوا ہو، مجھے بتائیے تو اس معاشرے کے اندر انسان اپنی انسانیت کو کس قدر بھول چکا ہوگا، اپنی اچھائی کو کس قدر بھول چکا ہوگا. کیونکہ انسان کتنا اچھا ہے یہ نبی اس کو بتاتا ہے، اس کے اندر کیا کیا کمال اللہ رکھے گئے ہیں یہ وحی اس کو بتاتی ہے. تو جو اصل اس کو رہنما اصول جیت جو تھے، جو اس کے لیے نقوش خطوط زندگی کو حق کی طرف، سچائی کی طرف وابستہ کر رہے ہیں، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ، اس طرف لے کر آ رہے ہیں، تو جب وہ روشنی سامنے نہیں ہے تو انسان اندھیرے میں کس طرح چلے گا؟ انسان کے اندر تمام صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن اس کو بروئے کار لانے کے لیے وحی کی ضرورت ہے، کہ جو اس کی صلاحیت کو بتائے، اس کی اہمیت کو بتائے کہ تو کیا ہے، تو اس چیز کو جو پرکھ رہا ہے تو اس طرح نہ پرکھ، اس چیز سے پرکھ، اس چیز کو جو دیکھ رہا ہے تو اس زاویے سے نہ دیکھ، اس زاویے سے دیکھ. تو یہ تمام چیزیں، شرائط اور ضابطے، انسان کو چلنے کے لیے جو نقشے اور نقوش اور آرام اور اس کے لیے اصول اور قواعد مہیا کرتے ہیں، وہ وحی ہوتی ہے، اور وحی کو عملی طور پر نبی کی ذات پیش کرتی ہے. تو اب آپ اس سے سمجھ لیجئے، بالکل گریجولی، بالکل نیچے سے آپ اس بات کو سمجھیں، کہ جب جس معاشرے میں 600 سال تک یہ روشنی نہ ہو، 6 صدیاں گزر گئی ہوں، 6 بولیے زور سے بولیں، 6 صدیاں گزر گئی ہوں، اور کوئی بتانے والا نہیں آیا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، کوئی قاعدے اور ضوابط دکھانے والا نہیں آیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، 360 بتوں کو پوج رہے ہیں، گمراہی کے اس گڑے کے اندر گر گئے ہیں کہ جس بت کو بنایا اسی کو کھا رہے ہیں، جس طرح کے کافروں نے ایک دفعہ آٹے کا بت بنایا اور سفر میں نکلے، تو جناب ان کو بھوک لگی، کھانا ختم ہو گیا، تو ایک ٹانگ بت کی نکالی، اس سے روٹیاں بنا لی، دوسری دفعہ دوسری نکال دی، تیسرے ٹائم پر چوتھی نکال دی، 6ٹے دن اس پورے بت کو چٹ گئے، یعنی جس کو معبود بنایا تھا اسی کو چٹ کر گئے. تو اس سے آپ اندائی کہ انسان اتنا بیوقوف بنایا گیا، تو یہ انسانیت کی تذلیل تھی. شرک انسانیت کی سب سے بڑی تذلیل ہے، اللہ کو بھولنا یہ انسانیت کا سب سے بڑا سب سے بڑی تذلیل ہے. اللہ نے تو اس کو دونوں عالم کے اندر ایک روشن مینار بنایا ہے کہ ساری خدائی اس حضرت انسان سے ہدایت پر آتی ہے, اور جب یہ اپنی ان صلاحیتوں کو بھول جاتا ہے اور پھر ان جانوروں ڈنگروں نکمی خلق سے بھی زیادہ نکما ہو جاتا ہے, تو پھر اللہ رب العالمین کرم فرماتا ہے اور اس کے شعور کو دوبارہ بیدار کرنے کے لیے, اس کو اس کی صلاحیتوں سے دوبارہ ہمکنار کرنے کے لیے, اور اس کو اس کی دولت سے دوبارہ آشنا کرنے کے لیے وحی کے روشن سلسلے کو شروع کر دیتا ہے اور انبیاء کے روشن سیرت سے ان کی تربیت فرماتا ہے. میرے دوستو, جب چھ صدیاں جس طرح کے میں عرض کر رہا تھا کہ گزر چکی ہیں اور کوئی وحی نہیں آئی ہے اور کوئی نبیوں کا سلسلہ نہیں ہوا ہے, تو مجھے بتائیے کہ ایسے معاشرے کے اندر بدعقیدگی کتنی عروج پر ہوگی, بدعملی, بد اخلاقی, بد کرداری, بری فکریں اور بے ڈھنگا ماحول کس قدر گویا کہ ہدایت کا معاملہ پراگندہ ہو چکا ہوگا, حق اور استعداد کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کس قدر زمانے کی دھول اور گندی مٹی سے وہ گویا کہ غبار آلود ہو چکی ہوں گی. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں تشریف لائے, تو سرکار جب آئے تو سمجھ لیجئے میری بات غور سے بلا تشبیہ, کہ جس طرح کے ایک صاف آئینہ جس پر برسوں سے گند پڑی ہو, توجہ سے سنیے گا, یہ تقریر نہیں ہے میری اور آپ کی اصلاح ہے, یہ اس کو تقریر سمجھ کے نہ سمجھے, آپ یہ نہ کہیں کہ وہ تو 600 سال پرانے کافروں کے بارے میں بات تھی, فرمایا نہیں ہمارے بارے میں بھی ہے, جو عادتیں ان کے اندر ہیں وہ ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں. اب حضور نے ان کا سدھار کیسے کیا, وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول لے کر ہم نے اپنا سدھار کرنا ہے. توجہ سنیے, اب 600 سال تک, 6 صدیاں تک میرے دوستو, جب روشنی نہیں آئی تو اندھیری کتنی تاری ہو چکی ہوگی. یہ ایسی ہے کہ چمکتا ہوا آئینے پر جب ایک عرصے تک گرد اور غلاظت پڑی ہوئی ہو اور جب کوئی مربی اور مزکی اس کو صاف کرنے والا ہے تو وہ حیران ہو کہ پہلے میں اس کی صفائی کروں کیسے اور کیسے اس آئینے کو اپنی دوبارہ چمک پر لے کر آؤں کہ یہ اپنی صلاحیت کو ظاہر کرے. بس یہی معاملہ آپ سمجھیے انسانیت کا تھا جس کے سامنے حضور کھڑے تھے. ساری انسانیت کے دل گندگی سے اور اللہ کے دین سے دوری سے, احترام انسانیت کے جذبے سے آری ہونے سے, اپنی صلاحیت اور استعداد اور اپنے کمالات سے مکمل غافل ہونے سے, اس قدر ان کے دل کے آئینے گندے اور غلیظ ہو چکے تھے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تجزیہ کیا کہ اصلاح کی بنیاد کہاں سے رکھی جائے, پہلے کس جگہ سے صاف کیا جائے, ابتدا کہاں, کیونکہ یہ تو چاروں طرف سے بگڑا ہوا ہے, یہ تو ماحول, توجہ سنیے گا آج یہ ضرورت ہے ہمیں, یہ چاروں طرف سے ماحول بگڑا ہوا ہے. حضور نے توجہ کی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے غور فرمایا, نبی کی عقل سب سے کامل ہوتی ہے اس لیے نبی کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے, تو حضور نے اپنے عقل سلیم سے اس پر غور کیا اور وحی کی معاونت ساتھ تھی, غور فرمائی, سرکار نے دیکھا کہ اس بے ڈھنگے ماحول کو کہاں سے کنارہ پکڑ کر ابتدا کی جائے, کہاں سے اس میں داخل ہوا جائے, کون سی پہلی ایسی چیز ہے جس پر انگلی رکھ کر پہلے اس کو ختم کیا جائے تاکہ اس کے بعد درجہ بدرجہ انسانیت اپنے کمال پر آئے. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دیر دیکھی کہ ان کے اندر جو ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ بنیادی چیز چند تھی جس کی وجہ سے خرابی ہوئی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تجزیہ فرمایا اور اس کا علم حاصل کیا, اپنے علم یقینی سے حاصل کیا اور اس پر غور و فکر کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے کہ ان کی سب سے بڑی خرابی جو ہوئی ہے وہ حسد سے ہوئی ہے. حسد نے انسانیت کے تمام وقار کو گرا دیا ہے, تکبر نے کیا ہے, تکبر نے ان کے تمام اخوت کے جذبے کو پامال کر دیا ہے, کیونکہ انسان تو اخوت کا خوگر ہے, انسان تو اخوت کا چاہنے والا ہے, انسان تو اخوت کا پیغام رساں ہے. جب یہ صلاحیت ہی اس سے ختم ہو گئی, جیسے انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو مردہ ہے, پھر اس کو قبر میں ڈالی جائے, اس میں قبر میں ڈال دیا جاتا ہے, اس کا نام بھی ختم ہو جاتا ہے, تو حضور کے سامنے ایک مردہ ماحول تھا کہ جو اصل انسانیت کی روح ہے, سمجھ رہے, جو اصل کمال ہے, جب وہ اس سے رخصت ہو چکا ہے تو اس کو دوبارہ انسانیت کی طرف کیسے لائیں, تو حضور نے سب سے پہلے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ کس بنا پر انسان نے اپنی اہمیت کو کھویا, کس بنا پر یہ انسان, حضرت انسان مسجود ملائکہ ہونے کے باوجود یہ جانوروں ڈنگروں گدوں بیلوں سے نیچے گر گیا, تو آخر یہ کیا ایسی فکر تھی
جس نے اسے عرش سے لا کر زمین کے بالکل اتھا گہرائیوں میں گرا دیا ہے، تو یہ اتنا دھڑام سے جو یہ زمین پر آیا اس کا سارا وقار زائل ہوا، تو وہ غلیظ عادت کیا تھی؟ تو حضور نے اس کو واضح کیا کہ وہ تکبر تھا. اب ہم چل رہے ہیں اس طرف، ٹھیک ہے، وہ تکبر تھا جو انسان میں پیدا ہوا. تو جب انسان میں وہ تکبر پیدا ہوا، میں آ رہا ہوں اس طرف، یہ کیوں پیدا ہوا اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، پہلے مرض بتا دوں آپ. یعنی انسانیت جو خرابی کی طرف آئی، آج یہ ہمارے اندر بھی سب کچھ ہو رہا ہے، ہم اس کو بالکل ترتیب کے ساتھ اس کا نقشہ سامنے رکھیں گے تو علاج کی طرف جا سکیں گے، بشرطے کہ ہم غلطی کو غلطی سمجھیں اور خود کو نیک بنانے کی کوشش کریں. خود ہم اپنے آپ کو اچھا کرنے کی جستجو پیدا کریں، پیاس لگے تو پھر بندہ پانی تک پہنچے، طلب پیدا ہو تو پھر مطلوب تک پہنچے، تڑپ ہو تو پھر منزل تک پہنچے. پہلے سے اپنے آپ کو مکمل سمجھ لیں تو اس کو منزل نہیں ملتی، وہ خواری ہے. انسان جہاں اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہے بس یہی اس کا زوال ہے، اور جہاں انسان اپنے آپ کو نامکمل سمجھتا ہے اور علم کے آگے بڑھتا رہتا، یہی اس کا عروج اور یہی اس کا کمال ہے. اس لیے فرمایا محبوب ہمیشہ دعا کرو ربی زدنی علما، یا اللہ میرے علم کو بڑھاتے رہا کر. یہ حضور کو کیوں کہا گیا ربی زدنی علما؟ اس لیے کہ انسان کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک درجے ہیں، جہاں تو رکھا یہ تیری منزل نہیں ہے، اس سے اور اوپر تیری منزل ہے. جہاں تو پہنچا یہ بھی تیری منزل نہیں، اس سے اور اوپر تیری منزل ہے. جہاں تو پوچھا یہ بھی تیری منزل نہیں، اس سے اور اوپر تیری منزل ہے. تو پوری زندگی جستجو اور طلب میں انسان کی گزرتی ہے، اور جس چیز پر وہ کنٹرول کر لیتا ہے اس کو بچاتا ہے، پھر آگے کو حاصل کرتا ہے. جس چیز کو جمع کر لیتا ہے پھر اس کو بچاتا ہے، پھر اور آگے کو حاصل کرتا ہے. جس چیز کو کما لیتا ہے پھر اس کو جماتا ہے، پھر اور آگے کو حاصل کر دیتا ہے. کہیں پر رک کر جس چیز کو منتہا سمجھے تو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے جو رکھا ہے، اور علم نفسیات کے ماہرین بھی اس بات کو ذکر کرتے ہیں، اور حضرات صوفیہ نے انسان کی تشخیص میں سب سے پہلی یہ چیز دیکھی. اب آئیے مختصر یہ کہ انسانیت کا پورا شرازہ بکھر چکا تھا، اب اس کو مجتمع کرنے کے لیے انسانیت کے دل کا آئینہ پورا گندا، اور اس کے دل کے نور جو تھا وہ ختم ہو کر وہ اندھیرے اور ظلمت و تاریکی میں بدل گیا تھا. تو سرکار کیونکہ معلم ہے، سرکار انسانیت کے سب سے بڑے حکیم ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انسانیت کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ساری انسانیت کے سب سے بڑے طبیب اعظم ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفتیش کی، تحقیق کی، جستجو کی، غور کیا، تحمس کیا، تفحص کیا، اور کہا کہ یہ خرابی کس طرح آئی؟ جو روشنی دینے والی چیز تھی وہ اندھیرا کیسے دے رہی ہے؟ جسے خدا نے روشنی پھیلانے والا بنایا تھا وہ روشنی ختم کرنے والا کیسے ہو گیا؟ جسے خدا نے اندھیرا ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ اندھیرے کو کیسے بڑھا رہا ہے؟ تو حضور نے انسانیت کے پورے سسٹم پر غور کیا، اور پھر اپنے مبارک سیرت میں جس بات کی طرف توجہ دلائی، فرمایا وہ اسے تکبر کے جراثیم اسے لگ گئے تھے. جب انسان کو تکبر اور بڑائی کے، خود کو بڑا سمجھنے کے جب جراثیم لگ جاتے ہیں، تو پھر اس سے نور نہیں نکلتا، پھر اس سے ظلمت نکلتی ہے. صرف ظلمت نکلتی نہیں، وہ خود بھی اندھیرے میں آ جاتا ہے. جب اسے حسد لگ جاتا ہے تو حسد انسان کی ساری صلاحیتوں کو کھینچ لیتا ہے، اور پھر وہ انسان جو فیض رساں تھا اب وہ معاشرے کے لیے درد سر بن جاتا ہے، اور وہ جو نور کو پھیلانے والا تھا وہ ظلمت کا سب سے بڑا دلدادہ ہو جاتا ہے. تو حسد، تکبر، لالچ، اپنے آپ کو سنوارنے والی فکر، یہ حضور نے دیکھا کہ یہ ہے. اور آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت میں سب سے زیادہ مذمت اس چیز کی ہے، ابھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا. سب سے زیادہ حضور نے جو زور لگا کر جس چیز کو اکھیڑ کر پھینکا ہے عرب کے معاشرے سے، وہ تکبر ہے. کیا حضور نے نہیں فرمایا کہ کالے کو گورے پر فضیلت نہیں؟ یہ جملے یاد ہے آپ کو، یہ تاریخی خطبہ میرے آقا کا. حضور نے اسے لفظ پر غور زور کیوں دیا؟ لوگ اس پر سمجھ نہیں پائے، لیکن جو سمجھے وہ عرش کے جبریل بن گئے. کہ حضور نے بنیاد کو سمجھا ہے، اور بنیاد سے انسان کو کھڑا کیا ہے. فرمایا انسان میں کوئی بڑوتی نہیں، کوئی کالا گورے پر فضیلت نہیں رکھتا، کوئی گورا کالے پر فضیلت نہیں رکھتا. ہاں فضیلت صرف یہ ہے تو وہ اللہ کے قریب ہونے میں، اللہ کے پسندیدہ بننے میں. دنیاوی زندگی میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، مقابلہ ہے تو نیکی میں ہے. دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے میں ایک دوسرے سے بڑھ جانا، چڑھ جانا، نکل جانا، یہ برا ہے. رب کے قریب ہونے کے لیے جس طرح رب نیکی کا حکم دیتا ہے، اس میں اتنا خوگر ہو کر جم جانا، اس میں بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ خدا کو محبوب ہے. اس لیے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور قرآن نے بھی سورہ حجرات میں ذکر کیا، یہ قبیلے، یہ قبائل، یہ زمانے ہم نے اس لیے نہیں بنائی کہ تم اس کو اپنا تعارف بناؤ، نہ اسے اس میں تم اس کو اپنا مذہب بناؤ. فرمایا یہ تو صرف تعارف کے لیے تھا، تمہاری پہچان کے لیے تھا کہ یہ سندھ کے رہنے والے ہیں، یہ پنجاب کے رہنے والے ہیں، یہ بلوچستان کے رہنے والے ہیں، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے. فرمایا یہ تو صرف انٹروڈکشن اور تعارف کے لیے تھا، تمہاری اصل منزل یہ تھی کہ تم نور پھیلانے کے لیے آئے ہو اور تقوی کے حصول کے لیے آئے ہو. اس لیے فرمایا کہ شعوب ہم نے قبائل اور برادریاں جو بنائی ہیں وہ صرف تعارف کے لیے بنائی ہیں، برادریوں میں کوئی فضیلت نہیں ہے، فضیلت ہے تو تقوی میں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا میں برادریوں کا کوئی تفرق نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں وہی بلند ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. یہاں سے حضور نے، یہاں سے میرے آقا نے اس طلسم کو توڑ دیا، اس جادو کو ختم کیا، اس گندی فکر کو ختم کیا کہ بندہ اللہ کے قریب ہونے کی بجائے جو دنیا والوں کے قریب ہونے کے لیے جو اصول بنائے تھے شریعت مطہرہ نے اس کا رد کیا. اس لیے دیکھیں میں آپ کے سامنے اکثر حدیث پڑھتا ہوں، جامع ترمذی کے حدیث سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ عصبیت، اب سنیے، تکبر، لالچ، بغض، یہ جو اخلاق رزیلہ ہیں اس وجہ سے انسان نے اپنی قدر کھوئی. ایک بات، اچھا تکبر آیا کیوں؟ انسان نے جو قدر کھوئی اس کی وجہ کیا تھی؟ تکبر. اس کی وجہ کیا تھی؟ انانیت. اس کی وجہ کیا تھی؟ لالچ. اچھا اب یہ انانیت تکبر یہ کیوں آیا؟ تو حضور نے فرمایا یہ رواداری چھوڑنے سے آیا. اب یہ پورا ایک پروسیس تھا، رواداری چھوٹی تو تکبر آیا، اسار چھوٹا تو حسد آیا. اب جب یہ رواداری کا جذبہ اور اخوت کا جذبہ جہاں گرا تو تکبر نے جنم لیا، حسد نے جنم لیا، لالچ نے جنم لیا، اور جہاں حسد، لالچ اور انانیت نے جنم لیا تو انسانیت اپنی وقار سے گر گئی اور وہ گویا کہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گیا. تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں چیزوں کا بیان فرمایا کہ تم میں برائی یہ ہے اور یہ برائی اس وجہ سے اور یہ برائی اس وجہ سے. تو یہ ہے نظام مصطفیٰ. پہلے ہم نے مسئلے کو سمجھنا تو ہے نا، کسی مسئلے کا آپ علاج چاہتے ہیں تو پہلے اس کی مکمل معلومات تو ہے کہ اس کا نفوذ کہاں سے ہوا ہے، اس کو کہاں پر جا کر پکڑا جائے تو یہ آگے کا سسٹم درست ہو جائے، کہاں پر جا کر اس کو روکا جائے تو آگے کی چیزیں درست ہو جائے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخوت کا پیغام دیا ہے، یہ اخوت کا وہ جذبہ ہے، یہ رواداری کا وہ جذبہ ہے، یہ ملنساری کا وہ جذبہ ہے جو حسد کو ختم کرتا ہے، جو تکبر کو ختم کرتا ہے، جو لالچ کو ختم کرتا ہے. جہاں رواداری غالب آئے گی آپ پر، جہاں آپ پر ایثار غالب آئے گا تو تکبر ختم ہوگا، حسد ختم ہوگا، اور جہاں تکبر اور حسد ختم ہوگا پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ نے آپ کے اندر کیا جواہر رکھے ہیں. پھر آپ ایک اچھے باپ بن سکیں گے، ایک اچھے شوہر بن سکیں گے، ایک اچھے تاجر بن سکیں گے. آپ نمازیں، میں اور آپ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، تو ہماری خرابیاں اس کا علاج یہ نہیں ہے، اس کا علاج کچھ دیر رک کر کچھ باتوں پر غور کرنا ہے. مرض اگر ہے تو مرض کیوں پیدا ہوا اس طرف غور کرنا ہے، جس وجہ سے پیدا ہوا پھر اس سے پرہیز کرنا ہے. تو لہذا جس وجہ سے مرض پیدا ہوا وہ رواداری تھا. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رواداری کو کتنا اٹھایا، اور اس کو اتنا اٹھایا، اور رواداری کو حضور نے اس سطح پر لے گئے، میرے آقا اس سطح پر لے گئے کہ فرمایا کہ ہر زی روح کے ساتھ رواداری ہوگی. وہ کتے والی حدیث میں بتاتا ہوں کہ کتے کو جو پانی پلایا اس عورت نے، اس کو جنت مل گئی. اس سطح پر لا کر حضور نے سمجھایا کہ اگر کتے کو بھی پانی پلایا جائے اور مرنے والا کتا بھی ہو، اگر اس کو ایک عورت نے، بدکارہ نے پانی پلایا، تھی وہ بدکارہ لیکن اس نے پانی پلایا کتے کو اور اللہ نے اس کو جنت دے دی، تو صحابہ نے کہا کہ حضور جنت کتے کو پانی پلانے سے، وہ بھی بدکارہ کو مل گئی. تو حضور نے دیکھا رواداری کا درس کہاں جا کر دیا، فرمایا میرے صحابہ صرف ضروری نہیں ہے کہ تم اپنی ماں کو پانی پلاؤ گے جنت میں جاؤ گے، فرمایا ہر تر جگر کے ساتھ نیکی کرو گے تو خدا قبول فرمائے گا. آپ میرے کہنے کا مقصد سمجھ رہے ہیں کہ کہاں کتنا وسیع مفہوم دیا ہے رواداری کا. صحابہ اب تک سمجھتے تھے کہ نمازوں سے ہی جنت ملے گی، کیونکہ طالب علم ہے نا حضور کے، تنقید نہیں ہے، یہ حضور کے شاگرد ہیں. تو شاگرد جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے کہ صرف نمازوں سے، مسجدوں میں جانوں سے، داڑھی رکھنے سے، تلاوت قرآن سے، اس سے جنت ملے گی. لیکن حضور نے رواداری کا مفہوم کتنا بڑھا کر پیش کیا، فرمایا یہ بھی تمہیں، یہ نمازیں اور یہ تمہارا روزہ اور یہ تمہارا حج، یہ تمہاری مسجدوں میں آنا، یہ بھی خدا کی بارگاہ میں جب مقبول ہوگا جب اس میں بھی رواداری ہوگی. فرمایا صف میں کیوں کھڑا کیا گیا آپ کو؟ مجھے، آپ کروڑ پتی ہیں، میں مجھے پر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں رواداری کو زندہ رکھنے کے لیے. درود پاک پڑھیے. رواداری کو زندہ رکھنے کے لیے کیوں ایک صف میں لا کر نماز میں کھڑا کیا گیا؟ اگر نماز میں کھڑے ہو کر بھی ہم بہت اچھے شلوار کو ٹخنے سے اوپر کر کے بالکل صحیح سالم کھڑے ہو گئے، قبلے کی طرف منہ کر کے ہم کھڑے ہو گئے، نماز ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن جو رواداری اس عمل کے ذریعے جو پیغام ہم تک ملنا ہے وہ نہیں مل رہا ہے، تو یہ محض ایک عمارت بن رہی ہے، اس میں رہ کوئی نہیں سکتا. یہ ایسا کھانا بن رہا ہے جس کو تم خود بھی نہیں کھا سکتے، تعفن والا. کیونکہ اگر یہ صف میں کھڑا کیا گیا تھا تو صف میں کھڑا کرنے کے ساتھ تمہیں بتایا گیا تھا کہ تم کھڑے اللہ کے لیے ہو، لیکن صف میں تم کھڑے ہو تو پھر اللہ کے بندوں کے تمہارے اندر رواداری بھی آنی چاہیے، ان کا لحاظ بھی آنا چاہیے. اس لیے حضور نے فرمایا جو صف میں جم کر کھڑا ہو. اگر آپ صف سے صفوں کی درستگی کے بارے میں حدیثیں سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کتنی بڑی بڑی بشارتیں حضور نے دی ہیں. بولی سبحان اللہ. میرا آقا فرماتے جو صف کو میں سے خلا ختم کرے گا، فاصلے ختم کرے گا، اور صف میں ایک دوسرے کو جوڑے گا اور نرمی کے ساتھ ملے گا، تو جتنا جڑے گا تو خدا ان کے دل کو جوڑے گا، خدا دل کو جوڑے گا. اب آپ دیکھیں اس سے بڑا لحاظ کیا ہے کہ جب دو بندے ایک سطح پر آ کر کھڑے ہو جائیں تو 50% تو دشمنی ایسی ختم ہو جاتی ہے، 50% دشمنی ایسی ختم ہو جاتی ہے. تو اسلام کا جو نظام مسجد کے اندر ہے، تلاوت کے اندر ہے، روزوں کے اندر، وہ تمام چیزیں معاشرتی نظام تک لے کر آتا ہے اور رواداری کا عنصر وہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عصبیت کا رد سب سے پہلے سے لیے کیا، اور ہر اس چیز کو حضور نے فروغ دیا جو رواداری کو پیدا کرتی ہے، جو لحاظداری کو. اب آپ دیکھیں ایمان کتنی بنیادی چیز ہے، لیکن حضور فرمایا لا یؤمنو احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال. اب دیکھ کہاں جا کر میرا آقا اس رواداری کو ذکر کرتے ہیں. حضور فرماتے تم میں سے مسلمان ہی نہیں ہے. حضور میں کلمہ پڑھ رہا ہوں. فرمانا نا یہ کلمہ تو پڑھ لیا، اس کے تقاضے ادا کرو. حضور فرمانے لا یؤمن احدکم، تم میں سے وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ خود کے لیے پسند کرتا ہے. ہم اس راستے پر ہیں بولے، ہمیں سمجھنا ہے نا، ہمیں غور کرنا ہے، اٹھنا ہے اس طرف. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، حضور فرمایا لا یؤمنو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کیونکہ مسلمان ہو اور رواداری نہ ہو اس میں، مسلمان اور بھیڑیا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا. فرمایا حدیث میں فرمایا مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے، دھوکے باز نہیں ہو سکتا، کیونکہ دھوکہ رواداری کے خلاف ہے. اور اسلام کی سب سے پہلی تعلیم جناب محمد رسول اللہ کی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رواداری کی ہے، تعلق کی ہے، ہر زی روح سے ہر انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کی ہے. یہاں تک کہ حضور نے اس اخوت کے خاص پہلو کا اہل ایمان کے لیے ذکر فرمایا کہ لا یؤمن احدکم. غور سے سنیے، یہاں سے آپ نکلیں گے، آپ موٹر سائیکل پارک کرتے ہیں، پارکنگ کا نظام ہے، ٹریفک کا نظام ہے، کیو اور لائنوں کا نظام ہے، ٹھیک ہے، خریداری کا نظام ہے، کہیں سے چیز لینا اور بیچنے کا نظام ہے. یہ اپنی معاشرتی زندگی کو سامنے رکھیں، ہم اس میں ہر جگہ اپنے آپ کو ترجیح دیتے ہیں. ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احبا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا. کتنی بڑی بات کی حضور نے فرمایا، تم میں سے وہ شخص مومن ہی نہیں ہے. کیونکہ مومن وہ ہے جو خود کے لیے پسند کرے گا، وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے گا. آج اگر یہ عادت ہمارے اندر نہیں ہے تو یہ نماز ہماری کان سے اوپر بھی نہیں گئی ہے. یہ سن لیں آپ، یہ تہجد کی نماز ہمارے کان سے نیچے ابھی، ٹھیک ہے، یہ کان سے اوپر بھی نہیں گئے، جائے کہ ہمارے گھر کی چھت کو کراس کرے، یہ مسجد کی چھت کو کراس کرے. اس لیے کہ ایمان کا تقاضا میرے دوستو یہ ہے، رواداری کے فروغ کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام، جو تمام نظام ہائے زندگی کے اندر مقتدر ہے اور قابل عظمت ہے، معظم ہے، اس کی وجہ کہ جو نظام اسلام رواداری کا پیش کرتا ہے، اس سے بہترین اخوت اور محبت کا نظام دنیا میں ہے ہی نہیں. صرف نظام پیش نہیں کرتا اسلام، آپ ذرا توجہ کیجیے، اس پر قدغن بھی لگائی ہے. فرما نہیں کرو گے تو یہ سزا ہے، کرو گے تو یہ سزا ہے، کرو گے تو یہ سزا ہے، نہیں کرو گے تو یہ سزا ہے. مثال کے طور پر حضور سے پوچھا گیا، اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ کے اندر کیا ہے، فرمایا تم میں وہ مومن ہی نہیں ہے، تم میں وہ، آپ سمجھ رہے میری بات، یہ ٹوپی پگڑی ہم نے اسلام کی علامت بنائی ہے، حضور فرماتے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہے کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود کے لیے کرتا ہے. اس حدیث پر مجھے بھی غور کرنا ہے، آپ کو بھی غور کرنا ہے ہر طریقے کے حوالے سے. ٹھیک ہے، ہم اپنے مزدوروں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے کمزور کے ساتھ کیا کرتے ہیں. میں نے اس سے پہلے درس میں ایک حدیث سنائی ہے، غور سے سنیے، میں اپنے عمل کی نیت سے کر رہا ہوں کہ میں اس پر عمل کروں گا، اور آپ بھی اس نیت سے سنیں کہ آپ بھی اس پر عمل کریں گے. میں نے بخاری شریف کی حدیث آپ کو گزشتہ درس میں سنائی، حضور نے فرمایا ہم سب حضور کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں نا، حضور کے علاوہ کوئی شفاعت کرے گا ہماری؟ سرکار سے بڑا کوئی شافع محشر ہے؟ سب کا عقیدہ ہے نا. آپ کو اپنی نمازوں پر بھروسہ ہے یا حضور کی شفاعت پر؟ سب سے بڑا آسرا ہمارا شفاعت رسول ہے. نمازیں ہم پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، سب کچھ کریں گے، عبادت کریں گے، لیکن فخر جس پر کریں گے وہ حضور کی شفاعت ہے، امید جس سے لگائیں گے وہ حضور کی شفاعت. لیکن وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شافع یوم النشور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے ہماری آخری امید وابستہ ہے، وہ فرماتے ہیں جب تم اپنے مزدور سے مزدوری کراؤ، غور سے سنو، میں نے بخاری کی حدیث پڑھی تھی گزشتہ درس میں، جب تم اپنے ماتحت، جس طرح ہمارے گھر میں ماسیاں ہوتی ہیں ہم ان سے کام کراتے ہیں، ہمارے بلڈنگ ہمارے بنگلوں کے چوکیدار ہوتے ہیں جن سے ہم مزدوری کرواتے ہیں، یا ہمارے ماتحت ہمارے ادارے میں، یا ہماری فیکٹری میں، یا ہمارے جس ادارے میں جو ہمارا ماتحت ہے، جو ہمارے وہاں کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، پھر ہم اس کو پیسے دیتے ہیں، رواداری دیکھیں میرے آقا کیا فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا تم میں وہ شخص جو اپنے مزدور سے مزدوری کرائے، یا مزدوری کے لیے تمہارے پاس جو آئے، یہ ایک عام مفہوم ہو گیا، مزدوری کسی بھی قسم کی، آپ سمجھ رہے ہیں نا. حضور فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے پاس کام کرے، تمہارا ماتحت ہو، اور تم اس سے کام پورا لو اور اجرت کم دو. آگے کا جملہ ذرا سننا، دل پر ہاتھ رکھ کے. حضور فرمایا کہ کام پورا لو اور اجرت کم دو، تو فرمایا کل قیامت کے دن میں اس کی طرف سے مقابلہ کرنے کے لیے تمہارے سامنے کھڑا ہوں. ہم مسلمان ہیں، ہمارے دلوں پہ یہ بات کوئی اثر کرتی ہے؟ ہم اس پر غور کرتے ہیں؟ سید عالم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں محمد رسول اللہ تم سے بدلہ لینے کے لیے آگے کھڑا ہوں گا. تو اب مجھے بتائیے، یہ اس سطح پر جا کر حضور بات کر رہے ہیں، ہمارے کانوں پر کوئی جھوگ رینگ بھی رہی ہے؟ ہمارے اندر ایمان اترا بھی ہے؟ ہمارے اندر اپنے ماتحت غریبوں کے لیے، ماتحت مزدوروں کے لیے، گھر میں کام کرنے والیوں کے لیے، کام کرنے والوں کے لیے، ہمارے اداروں میں کام کرنے والوں کے لیے، ہمارے دل کا گوشہ وسیع ہوا ہے؟ نہیں ہوا تو توبہ کریں، لوٹ کرائیں، اس لیے کہ اس مظلوم کی داد رسی کے لیے میدان محشر میں آمینہ کا لال خود کھڑا ہوگا. اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ یعنی اس سے بڑی اور کیا وعید سنائی جا سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور کیا سزا سنائی جا سکتی ہے کہ بندہ ایک نمازی بھی ہو، عاشق رسول بھی ہو، نعت بھی سنتا ہو، نعت بھی پڑھتا ہو، پیر بھی ہو، مغا بھی ہو، مولوی بھی ہو، عالم بھی ہو، صحیح العقیدہ بھی ہو، سب کچھ بھی ہو، اور حضور خود کہیں کیا شفاعت لینے آیا ہے، پہلے مجھ سے مقابلہ کرو. کہے گا یا رسول اللہ میں آپ سے مقابلہ کروں؟ سرکار نے فرمایا میری حدیث میں سنی تھی کہ اگر تو نے مزدور کی سے مزدوری پوری کرائی، مزدور سے کام پورا کرایا اور اس کی مزدوری تو نے نہیں دی، تو میں محمد رسول اللہ قیامت میں تیرا گریبان پکڑوں گا. تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے میرے دوستو. توجہ ہے آپ کی؟ اپنے ماتحت جو ہم سے کم ہے طاقت میں، فکر میں، سب سے بڑا اخلاق یہ ہے کہ ہم نے اپنے اس جذبے کو دکھانے کی بجائے اس کی سطح پر آ کر اس سے بات کرنی ہے. اس سے تکبر دور ہوتا ہے، اس سے انانیت ختم ہوتی ہے، اس سے رعونت ختم ہوتی ہے، اس سے فرعونیت ختم ہوتی ہے، اس سے رواداری آتی ہے، اور اسی کو مسلمان کہتے ہیں. اسی شخص کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے درود پاک پڑھی، کیا کہتے ہیں؟ اب آپ یہ حدیث مبارک کا ذرا سماعت فرمائیے جو میں نے یہ حدیث پڑھی آپ کے سامنے. رواداری کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس جگہ پر لے جا کر ذکر فرمایا تھا؟ کہ رواداری کے اندر تم یہ نہیں کہ جو تمہارا تمہارے ڈرائنگ روم میں آ کر تمہارے ساتھ رات گزارے اور تمہارے ساتھ اعلیٰ ہم جام ہو تو رواداری اس کے ساتھ. فرمایا نہیں، جس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، جہاں جہاں تم وابستہ ہو وہاں تک رواداری کے پیغام کو لے کر جاؤ گے. اس لیے کہ مومن دھوکے باز متکبر یہ نہیں ہوتا، روادار ہوتا ہے، امن کا سفیر ہوتا ہے، اللہ کا نائب ہوتا ہے. یہی حضور کا نظام مصطفیٰ، یہی ہماگیر پیغام رحمت فرماتا ہے. اور آپ دیکھیں اس رواداری کو میرے آقا نے کہاں لے جا کر بیان کیا، سرکار سے کسی صحابی نے پوچھا حضور سب سے بڑا صدقہ کیا ہے، آپ ذرا دیکھیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی اس سے ہماری معاشرت درست ہو رہی ہے، ہماری زندگی درست ہو رہی ہے. اگر ہم غریب پہ خیال رکھیں گے تو وہ انتقام کے لیے نہیں آئے گا ہم پر، وہ ہمارا خیال رکھے گا. ہم کسی کا لحاظ کریں گے وہ انسانیت کی سرشت ہے، وہ بڑھ کر ہمارے لیے دگنا فائدہ پہنچائے گا. قرآن نے کہا کہ لوگوں کو برے القاب سے یاد نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم لوگوں کا نام بگاڑو گے، ان کے القابات بگاڑو گے، ان پر تبرہ کرو گے، ان پر نکتہ چینی کرو گے، انگوش زنی کرو گے، تو وہ تمہاری عزت کیوں کرے گا. فرمایا تم ان کو اگر ان کے ناموں سے پکارو گے، ان کو عزت دو گے، تو فرمایا تمہیں عزت ملے گی. اب اس سے تو ہماری سراسر معاشرت، ہماری جان محفوظ ہو رہی ہے نا، لیکن اس اچھے کام پر کہ جس سے دنیا کا نظام درست ہو رہا ہے، اس پر جنت کی بشارت بھی دی جا رہی ہے. یعنی دوگنا اجر ہے، ایک تو آپ کی زندگی بھی پرسکون گزر رہی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، ایک جو آپ کی پریکٹیکل لائف ہے، جو آپ کی ایک عملی زندگی ہے، اس میں بھی آپ گویا کہ اس سے بہرمند ہو رہے ہیں، اور اس پر کہ آپ نے معاشرت کی درستگی کے لیے اللہ کے پیغام رواداری، جو اخوت کا پیغام، جو انسانیت کی بھلائی کا پیغام ہے، اس طرف تم چل پڑے ہو، تو اس کے بدلے پھر قیامت میں جنت بھی دی جا رہی ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی گائیں، شاید حضور فرمائیں گے گائیں کاٹنا سب سے بڑا صدقہ، اونٹ کاٹنا سب سے بڑا صدقہ، حج پر جاؤ پیدل جاؤ ننگے پاؤں جاؤ کراچی سے، کیونکہ جتنی تمہیں تکلیف پہنچے گی اتنا سب سے بڑا صدقہ. نہ، میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا، فرمایا تمہارا سب سے بڑا صدقہ یہ ہے، تمہارا وہ رشتہ دار جو تمہارے خلاف بڑبڑ بڑبڑ کرتا ہو، تمہارے دل سخت رکھتا ہو، تمہارا سخت بدخو ہو، اور دل میں تمہارے لیے نہ جانے کیا کیا رکھتا ہو، ایسا رشتہ دار تم اس کو چھپکے سے کسی راستے سے دے دیا کرو، یہی سب سے بڑا صدقہ ہے. تو یہ رواداری کا جو نظام ہے، یہ تکبر کو ختم کرتا ہے. آپ میں دیکھیں ہم صرف بات سن رہے ہیں تو کتنا پیار پیدا ہو رہا ہے. ابھی ہم عمل کی طرف نہیں آ رہے، ہم نیتیں کر رہے ہیں اچھی اچھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عملی طور پر ہم سے یہ چیزیں سرزد نہیں ہوئی، لیکن مجھے بتائیے کہ ہمیں اپنے اڑوس پڑوس، بھائی بہن، رشتے دار، برادری والے، دوست یار، کارخانے والے، دیگر سیٹ غریب، سب کے لیے پیار کتنا پیدا ہو رہا ہے. تو یہی وہ چیز ہے، تکبر کو تسبیح کے دانے نہیں گراتے، حسد کو تسبیح کے دانے نہیں ختم کرتے، حسد کو، تکبر کو، لالچ کو یہ جذبہ ختم کرتا ہے. یہ جذبہ جب آپ کے اندر کھڑا ہوگا، اور حضرات اولیاء کاملین جو ہزاروں سال ہو گئے اور اپنی مزاروں میں آرام فرما رہے ہیں، اور آج تک لوگ ان کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مسئلہ کیا تھا کہ انہوں نے اس رواداری کا درس دیا اور اس پر عمل کر کے دکھایا. اب ذرا یہ میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ کے اندر جو سب سے بڑی بات تھی، جو رواداری کے خلاف تھی، رواداری کے خلاف، جب رواداری کو جو توڑتی ہے، کیونکہ تکبر رواداری کو چھوڑنے سے آتا ہے، لیکن جو رواداری کی دشمن ہے، اس کو بالکل ترتیب سے ہم الگ الگ کرتے ہیں. انسانیت گمراہ ہوئی تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، توجہ رکھیے گا، لالچ کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے. اگر جو مریض ہے وہ توجہ سے سنیں، میں تو اس فکر کا مریض ہوں، اس لیے میں بار بار الفاظ ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کو سنانے کے لیے نہیں، خود کو یاد کرنے کے لیے. تو اس بات کو ذرا توجہ سنیں آپ، جب انسانیت اپنے عروج سے گری اور ظلمت کی طرف آ گئی، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تکبر، حسد، لالچ. اور یہ تکبر، حسد، لالچ کیوں پیدا ہوا؟ رواداری کو چھوڑنے سے، لحاظداری کو چھوڑنے سے، قربانی کے جذبے کو چھوڑنے سے، ایثار کو چھوڑنے سے، کسی کے لیے پہل کرنے کی مبارک عادت کو چھوڑنے سے، کسی کو ہر معاملے میں پہل کی دعوت دینے کی، کسی کو ترجیح دینے کے جذبے کو چھوڑنے کی وجہ سے. اب سوال ہوا کہ یہ رواداری کا جذبہ جس وجہ سے ٹوٹتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ تو حضور نے سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا کہ جو رواداری کی دشمن ہے، کیونکہ تکبر تو رواداری کو چھوڑنے سے آتا ہے، اور جو رواداری کو نہیں آنے دیتا وہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ برادریوں کا عصبیت ہے، وہ برادریوں کا تعصب ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ بولو. اب تھوڑا اور پیچھے آؤ، تاکہ پھر ہم آرام سے شیطان کے بنائے ہوئے سارے قصر کو گرا سکیں، تاکہ ہم ہر دیوار کے حجم کو سمجھیں، اور پیچھے سے اس پریشر کے ساتھ آم آئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظمت کے فیض کو لے کر آئیں کہ ہر قسم کی شیطان کی اور رعونت کی اور نفسانی خواہشات کی بنی ہوئی جو منزلیں جو ہمارے قد سے اونچی ہو چکی ہے، وہ خود بخود گر جائیں. توجہ رکھیے گا، درود پاک پڑھیے. تو توجہ سے سنیے ذرا اس بات کو آپ، کہ ایک اعلان پہلے سن لیجیے، ایک کار ہے A174 وائٹ کار، غلط کھڑی ہے، یہ بھی رواداری کے خلاف ہے. تو لہٰذا جس بھائی کے وہ چلے جائیں, تنقید نہیں, ایک چیز اور سامنے آ گئی ہمارے, ٹھیک ہے, اور جائیں اور یہ ہٹائیں, اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. A174 وائٹ کار, درود پاک پڑھیے. السلام, اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ہے, جس طرح کہ میں بھی مثال آپ کے سامنے پارکنگ کی دے رہا تھا, پارکنگ کی ہے, ٹریفک کی ہے, مثال کے طور پر آپ سنیے کہ کروڑوں روپے کے ہمارے بنگلے ہوتے ہیں. ہمارے علاقوں میں جہاں میں ہوتا ہوں وہاں پر لوگوں کے کروڑوں روپے کے بنگلے ہیں, اور آپ گلیوں سے گزر نہیں سکتے کیونکہ سیوریج کا پانی بہ رہا ہوتا ہے. کہ سیٹ صاحب بنائے, کہ کونسلر نہیں آتا. تو تجھے خدا نے توفیق نہیں دی کہ 200 روپے اگر کسی کو دے کر تو صفائی کروا لے, اور 200 روپے سے تو کوئی بھگاری تو نہیں ہو جائے گا, لیکن تجھے ایمان ضرور ملے گا. جب لوگ اس صاف زمین سے جا رہے ہوں گے تو تیرے لیے سال جاریہ ہو جائے گا. تو ہم ہر چیز دوسرے پر, اگر دوسرا کونسلر ہے یا نظام ہے یا بلدیاتی نظام ہے, ہمارے وہاں یہ کرپشن کا اور لعنت کا شکار ہو گیا ہے, لیکن ہم سے انسانیت تو نہیں گئی, ہم سے اسلام تو نہیں گیا, بولو نہیں گیا نا, ہم سے مسلمانی تو نہیں گئی. تو ہم اس بات کا انتظار کریں گے, مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو خود نیکی کا خوگر ہوتا ہے. نیکی کا, بولیے, نیکی کا خوگر ہوتا ہے, جو آگے بڑھ کے نیکی کو خود لیتا ہے تاکہ یہ اجر اللہ مجھے عطا فرمائے. تو ہمارے گھر کے آگے گویا کہ گندے پانی کے سیوریج لائن پہ رہی ہوتی ہے, نمازی جا رہے ہوتے ہیں, اور جو گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ گندی عادتیں ہم نے چھوڑنی ہیں. یہ یاد نہیں دلا رہا ایسا ہو رہا کہ آپ اس کو کہنا ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا, ایسا نہیں ہو رہا, اس کو چھوڑنا ہے. بولے اس کو, اور اس وقت سے دوسرا گاڑی والا آئے گا, وہ گاڑی اڑاتا ہو جائے, پانی اڑاتا ہو جائے, اس کو بھی یہ خیال نہیں ہوگا, اس کو بھی یہ خیال نہیں ہوگا, اور پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوا بھی نظر آئے گا. لیکن سنیے, یہ ایمان کے لیے خطرہ ہے. یہ نمازیں ساری ٹنگی رہ جائیں گی اور اس کو بھی ٹنگا دیا جائے گا جب تک اس چیز کے بارے میں باس پرس مکمل نہیں ہوگی. اور مسلمان, یہ عادتیں تو جاہلوں میں نہیں ہوتی, یہ عادتیں تو چوڑے چماروں میں نہیں ہوتی. ہمارے منہ پر تو داڑیاں ہوتی ہیں, ہم تو اسلام کا نام لینے والے ہوتے ہیں, ہم تو حضور کی نعتیں بجانے والے ہوتے ہیں, ہم تو حضور کی نعتیں پڑھنے والے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں شرم ذرا بھی نہیں آتی کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں چھوڑنے کے لیے. رواداری کے جذبے کو, اب اس پر تو پوری رات گزر جائے گی کہ رواداری کیا ہے. حضور نے فرمایا رواداری یہ بھی ہے کہ راستے میں اگر کوئی تنکا رکھا ہو, کانٹا رکھا ہو, کوئی پتھر رکھا ہو کہ آنے والے, آپ نے کہا نہیں میری گاڑی تو سائڈ سے نکل گئی, میری گاڑی سائڈ سے. آج میں محمد علی سوسائٹی کے قریب سے جا رہا تھا, وہاں وہ بیچ روڈ کے اوپر ایک دو بانس بہت بڑے پڑے تھے, تو ہمارے کار والے بڑی زحمت فرما کر یوں چلے جاتے تھے, یوں چلے جاتے. میرا ایک دوست تھا میرے ساتھ, میں نے گاڑی سائڈ میں روکی, میں نے کہا چل تو, وہ بڑا اچھا کاٹن کا سوٹ وغیرہ اس نے پہنا ہوا تھا, میں نے کہا تو اور مزہ آئے گا. میں نے کہا اترا, میں نے کہا جی یہ دونوں بانس اٹھا کے تو اپنے ہاتھ سے سائڈ میں کر, اور اس نیت سے کر کہ مسلمان کا کام یہ ہے. بولیے سبحان اللہ, یہ مسلمان کا کام ہے. جب وہ آیا تو میں نے کہا کتنا دل خوش ہوا, کہا بہت دل خوش ہوا. میں نے کہا اسی کو اسلام کہتے ہیں, اسی کو ایمان کہتے ہیں. تو حضرات گرامی, ہمیں بڑھنا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے, مدد کے لیے, اس دکھتی ہوئی انسانیت کے لیے. رات بھر تہجدیں پڑھتے رہو اور خشک ملا بن کر, صوفی بن کر سوتے رہو, یہ ولایت نہیں ہے. ولایت ہے اللہ کے بندوں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ رکھنا. کس طرح, دیکھو, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک حضرت توجہ سے سماعت فرمائیے, درود پاک پڑھیے گا, صلوۃ و سلام علیک. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, سرکار نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کے راوی ہیں. حضرت ابو ذر غفاری سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلم شریف میں روایت ہے, ذرا دیکھیے میرا آقا کیا فرماتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا ابا ذر, اے ابو ذر, کیونکہ صوفی تھے نا تو ان کو تعلیم بھی, جو حضرت ابو ذر سے میرے آقا نے بات کی نا, وہ باتیں بڑی پھر نرالی ہوتی ہیں. آپ حضرت ابو ذر سے جو حدیث روایت ہے کبھی اس کو پڑھ کر دیکھیں. حضرت ابو ذر غفاری سے جو میرے آقا باتیں کرتے ہیں نا, وہ باتیں انتہائی مختلف ہوتی ہیں. حضرت ابو ذر غفاری سے حضور فرماتے ہیں کہ یا ابا ذر, اذا تبخت مرقا فاکثر ماء وتعاهدوا جيرانك, اے ابو ذر غفاری, جب تو ہانڈی پکائے اپنے گھر میں تو سالن میں پانی زیادہ ڈالا کر تاکہ تیرے پڑوسی کو بھی بھیجا جا سکے. اللہ کا نبی کوئی عام باتیں نہیں کرتا, گئے گزری باتیں نہیں کرتا, یہ جنت کا نسخہ بتایا حضور نے. آج مارفانی صاحب وہ محلے ختم ہو گئے, آج قاری صاحب وہ محلے ختم ہو گئے. پہلے محلے ایک برادری تھے, آج فلیٹ بلڈنگ میں کم سے کم چار بھی ہو تو اس میں پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کوئی مر گیا یا جی گیا ہے. اور اگر خیریت پوچھی جائے, مثلا ہمارے وہاں ماحول یہ بنا, یہ میں بات کر رہا ہوں, میں گنوا رہا ہوں, اور یہ گنوا اس لیے نہیں رہا کہ آپ یاد رکھیں اور میں یاد رکھوں, ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اگر سیڑھیوں پر آپ کا کوئی پڑوسی اتر رہا, آپ اس کو کہیں السلام علیکم, وعلیکم السلام. میں نے کہا نہیں, ڈرایا نہیں, آپ کو سلام کیا. آپ بھی مسلمان, میں بھی مسلمان, آپ بھی مسلمان ہیں اور الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو مسلمان کا کام ہے کہ اب سلام سلام میں پہل کرے. وہ تو آپ گھبرا کیوں گئے, میں آپ سے کچھ مانگ نہیں رہا, کوئی مار نہیں رہا. تو آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ داڑیاں ہمارے منہ پر ہوتی ہے, اگلا ہمیں سلام کرے تو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام. تو یہ تو پیار سے پیش آنا ہے, اور ہم سمجھتے اس نے ہم سے ایسی بات کر دی ہے کہ جو ہمارے خلاف تھی, اس لیے کہ ہم میں تکبر ہے, ہم میں تکبر ہے, ہم میں رعونت ہے. اور تکبر اور رعونت داڑیاں گھٹنے تک بھی آ جائے, بندہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس غلیظ چیز کو دل سے نکال کر نہ پھینکے. یہ حضور نے سلام میں جو پہل کی بات کی ہے, اس لیے کی ہے کہ تم میں توازو آئے. اور توازو کہتے ہیں اس عادت کو کہ جو رب کو پسند ہو اس کے لیے پہل کرنا, اس کے لیے بولیے. اب یہاں پر جو اختتامی جملے ہیں میں عرض کروں آپ کے سامنے, کہ چند مثالیں بھی میں نے جنرل پیش کی ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں موضوع جو ہے وہ ذرا آسان رہے اور ہم عمل کی طرف آئیں. ہم اور کوئی فکر تو نہیں ذہن میں, یہ عہد کر کے اٹھیں گے ہم یہاں سے انشاءاللہ, یہ باتیں ہمیں یاد رہیں گی. ٹھیک ہے, اب آپ سنیے, یہ تو مسلمان کے لیے اتنی بشارات ہیں اور اتنی جو ہے کہ وہ باہر ممالک میں جہاں پر اخروی بشارات نہیں ہیں, لیکن اگر وہ اچھا شہری بنتا ہے تو امریکہ برطانیہ میں اسے انعام دیا جاتا ہے کہ ہاں اس نے ٹیکس پورا بھرا تھا تو یہ انعام, یہ انعام. تو انعام وہاں پر دنیاوی طور, کیونکہ انسان کسی بھی نیکی پر کوئی اجر چاہتا ہے تو ان کے پاس آخرت تو نہیں ہے, ان کے پاس آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو آخرت سے وابستہ ہیں, جنت کی امید رکھتے ہیں, اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں. تو ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت دونوں کی بشارت عطا فرمائی, دنیا و آخرت کی دونوں کی بشارت عطا فرمائی ہے. گورا اگر کام کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ حکومت مجھے انعام دے, مسلمان ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ خدا مجھے انعام دے. تو یہ دونوں کی فکر میں بہت بڑی فرق ہے اور بہت بڑا جو ہے کہ گیپ ہے. اب آپ آئیے, میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلتا ہوں, ایک دو بات صرف آپ کے سامنے کرتا ہوں, اور اس جذبے کے ساتھ کہ ہم نے عصبیت کو چھوڑنا. میں مہاجر ہوں, میں سندھی ہوں, میں پٹھان ہوں. میں نے کہا نہیں, میں مسلمان ہوں, میں اردو بولنے والا ہوں, لیکن یہ اردو بولنا میری برادری نہیں, میرا تعارف ہے. میں پنجابی بولنے والا ہوں, یہ میری منزل نہیں, یہ میرا تعارف ہے. میں پشتو بولنے والا ہوں, یہ میرا تعارف ہے. یہ میرا مذہب نہیں ہے, مذہب میرا تقویٰ ہے. اور قرآن نے یہی ذکر کیا ہے, قرآن نے یہی ذکر کیا, یہ قبائل, یہ قبیلے, یہ نسلیں, یہ برادریاں تمہارے تعارف کے لیے رکھی گئی ہیں. اب آپ دیکھیے رواداری, اور سنجیدگی سے آپ دیکھیں تو رواداری جیسی اصل علاج کو توڑنے والی چیز عصبیت تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی کتنی بڑی برکت ہے, حضور نے خود بیان فرمایا. اب حضور کے خاندان کی بڑائی کرنا یہ عصبیت نہیں ہے, یہ اللہ نے خود عزت دی ہے. قریش کو اللہ نے خود عزت دی ہے, بنو ہاشم کو اللہ نے خود عزت دی ہے. لیکن ہوا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا تو قریش میں اسلامی جذبہ نہیں آیا تھا, صرف ان کو یہ پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے, ہم حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں. تو ان کو توجہ سے سننا, بڑے سیریس بات کر رہا ہوں, انہیں پھر نسب پر فخر ہونے لگا. جس طرح بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ مثال نہیں دیتا, جیسا ہندوؤں میں نا کہ ایک اچھوت اور ایک برہمن, برہمن ہندوؤں کے اندر ایک اعلیٰ ذات کہلاتی ہے, اور جو غیر برہمن ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھ بھی نہیں سکتا. آج یہ ہمارے اندر آیا کہ نہیں آیا, بولو کھول کے بولو, مرید پیر کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا. آج آیا کہ نہیں آیا, پیری مریدی تو رواداری کا نام تھا, برہمن بنانے کا نام تو نہیں تھا, برہمن گیری کا نام تو نہیں تھا. یہ تو اچھوت والا نظریہ, یہ تو برہمن ہندوؤں کا تھا, یہ تو ہندوؤں کا نظریہ تھا. کیونکہ دیکھیں نسب کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے, نسب کی فضیلت کا انکار نہیں, لیکن نسب پر فخر کرنا یہ گناہ ہے. اگر کوئی سید السادات ہیں, سر کے تاج ہیں, سب عزت کریں گے, لیکن سید کو یہ اجازت نہیں کہ وہ نسب پر فخر کرے اور دوسرے کو گھٹیا سمجھے. جہاں وہ دوسرے کو گھٹیا سمجھے گا، خود پر فخر کرے گا تو گناہگار ہوگا. ہاں خدا نے جو عزت و شرف عطا فرمائی ہے اس کی ساری دنیا اس کا اعتراف کرے گی. تو نسب کی فضیلت ہے، نسب پر فخر نہیں ہے. تو فضیلت اور فخر میں فرق ہوتا ہے. فضیلت اور فرق تکبر میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ فضیلت وہ جو من جانب اللہ اللہ نے دی ہے تو اس کا شکر ادا کیا جائے، اور فخر یہ کہا کہ تم گھٹیا ہو میں اعلیٰ ہوں، تم ذلیل ہو میں عزت والا ہوں. تو یہ جو فرق ڈالنے والی چیز ہے، خود میں رعونت اور بڑکپن اپنی ذات کے اندر لانے والی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں تکبر. یہ تو سیدوں کے لیے جائز نہیں ہے، تو کس کے لیے پھر جائز ہوگا؟ جن کے نسب کے لیے تو قرآن کی آیتیں اتری ہیں، جن کے نسب کی فضیلت کے لیے تو مصطفیٰ بولتے چلے گئے. یہاں تک کہ میرے آقا نے قریش کی فضیلت پر اتنی بڑی بات فرمائی، فرمایا میری امت میں جب بھی انقلاب آئے گا، حضور نے فرمایا میری امت میں جب بھی ریاستیں بنیں گی، حضور نے فرمایا میری امت جب بھی ایک اسلامی ریاست کے جھنڈے تلے آئے گی، جب بھی میری امت پر اللہ کرم کرے گا اور ایسا دن آئے گا کہ میری امت پر اسلامی حکومت اور اسلامی جھنڈا میری امت پر لہرائے گا، اور اس اسلامی جھنڈے کو پکڑنے والا جو ہوگا، حضور فرماتے وہ میری برادری کا. حضور نے فرمایا الائمۃ من القریش، امیر المومنین ہمیشہ قریشی ہوگا. اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی قریشی ہوگی؟ لیکن تکبر پھر بھی جائز نہیں. نسب کیا چیز ہے؟ امام حسن کو پڑھ کے دیکھیں، امام حسین کو پڑھ کے دیکھیں. مجھے بتا دیجئے کبھی امام حسین نے کسی کو سینہ تان کر کبھی کوئی بات کی ہو. اور شرف یہ کہ فرشتے جن کے پاؤں کے تلوے کو چاٹتے ہیں. مولا کائنات، میرے آقا اسد اللہ الغارب، امام المشارق والمغارب، حضور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن، کوئی ان کی فضیلت کو پہنچ سکتا ہے؟ انسانیت کا سارا شرف ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور مولا علی کی فضیلت کو ایک طرف رکھ دیا جائے، زمین و آسمان مل کر حضرت علی کے ایک پہلو کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے مولا کائنات کو فضیلت عطا فرمائی ہے. لیکن کوئی بتا دے کہ کبھی کسی کے منہ پر تھوکا ہو، کبھی کوئی بتا دے کسی کو نیچے بٹھایا اور خود اوپر بیٹھا ہو، ہاں یہ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ خود نیچے بیٹھے ہوں گے، دوسرے کو اوپر بٹھایا ہوگا. تو یہ رواداری ہمارے اندر آنا چاہیے. لحاظ ہر شعبے کے اندر ترجیح انسان کو دینا، اور نیت یہ ہو کہ یا اللہ تیرا حکم ہے. کیونکہ جب نیت آپ اللہ کے لیے کریں گے تو پھر اس رواداری پر آپ کو ثواب بھی. اب آپ دیکھیں جب حضور تشریف لائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعثت یعنی اعلان نبوت فرمایا، توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ رواداری کی سب سے بڑی دشمن برادری ہے، اور عصبیت جو ہوتی ہے نا، عصبیت، برادری منع نہیں، وہ عصبیت کی تعریف میں اکثر آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں. عصبیت جو ہے، تعصب، وہ رواداری کا دشمن ہے. توجہ سنیے گا، حضور جب تشریف لائے مکہ مکرمہ کے اندر اعلان نبوت فرمایا، تو مکہ کے لوگ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے یہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، تو ان میں گھمنڈ تھا. وہ حج کرنے بھی جاتے تو مزدلفہ سے لوٹ کر آتے. مکہ کے رہنے والے اور برادری والے جو قریشی نہیں تھے، وہ عرفات تک جاتے، وہ کہتے ہمیں عرفات نہیں جانا ہے، ہم قریشی ہیں، ہم یہیں تک آگے بات پوری ہو گئی، ہم یہیں تک آگے بات پوری ہو گئی. اللہ رب العالمین جل مجدہ نے فرمایا ثم افیدوا من حیث افاد الناس، جاؤ وہاں تک جہاں تک لوگ جا رہے ہیں. تم کیوں رک گئے؟ کہہ گئے ہم قریشی ہیں. جب میرے آقا نے حج فرمایا تو سرکار خود سب کو مزدلفہ سے لے گئے، اور خاص طور پر حضور نے اپنے رشتے داروں کو کہا سب میرے قریب آؤ، سارے قریشی قریب کا کہا دیکھو اب مزدلفہ کراس کر رہے ہوں، دیکھو عرفات میں جا رہے ہیں. اس لیے کہ جہاں خدا نے جانے کا حکم دیا، وہاں پر اگر کوئی نیک عمل، ایک نیک کام ہے، اگر وہ نیک کام کوئی دوسرا کر رہا ہے تو تم اکڑ نہیں جاؤ، یہ کر رہا ہے میں نہیں کروں گا، میرا نسب بہت اعلیٰ ہے. فرمایا نہیں، نیکی کے تم بھی خوگر ہو، نیکی کا وہ بھی خوگر ہے. مسجد نبوی جب بن رہی تھی، آپ نے دیکھا نہیں کہ صحابہ کرام اینٹوں کے گارے بنا بنا کر لالا کے رکھ رہے تھے، میرے آقا خود گئے اور سرکار نے دو اینٹیں اٹھائی. بولنا سبحان اللہ، یہ اس سے بڑا رواداری کا کیا مفہوم ہوگا؟ میں تو حضرت مولا کی بات کر رہا تھا، یہ تو جناب محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے زمین و آسمان بنا ہے. اس سے بڑی رواداری کیا ہوگی؟ صحابہ لائن میں لگ کر ایک ایک اینٹ لا لا کر رکھ رہے ہیں، سرکار دو اینٹیں لا رہے ہیں، ایک صحابی آگے آئے کہنے لگے حضور اینٹ مجھے دے دیں، سرکار نے فرمایا جتنا تو نیکی چاہتا ہے اتنا میں بھی نیکی چاہتا ہوں، جتنا تو نیکی کا خوگر ہے اتنا میں اپنے رب کو راضی کروں گا، میں بھی خوگر ہوں، میں بھی اس کا چاہنے والا ہوں. آپ کی فضیلت ہے لیکن رواداری ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں دل کسی کے دل میں برائی نہ آئے، ہتک نہ آئے، عیب کی کیفیت پیدا نہ ہو. یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک تو حضور عرفات میں لے گئے اور دوسرا حضور نے کیا کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ذرا توجہ رکھیے گا. یعنی جب حضور نے دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا نے علیہ السلام، کہ مکہ کے اندر قریشی جو اسلام نہیں لائے ہیں، جو اسلام لائے ہیں وہ تو پھر سبحان اللہ، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. جو اسلام نہیں لائے ہیں وہ اکڑے ہوئے، ہم قریشی ہیں. تو سرکار نے ان کی رعونت کو توڑا اور توڑتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا الناس کلہم بنو آدم. کون؟ سارے لوگ آدم کے بیٹے ہیں. اب دیکھیں وہ کہاں اپنے آپ کو لے کر کھڑے ہیں اور سرکار کتنا بڑا مفہوم سامنے رکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم قریشی ہیں، ہم ان جیسا عمل نہیں کریں گے. حضور فرمایا تم قریشی ہو اور ہم سب آدم کی اولاد ہیں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں. فرمایا کہ الناس کلہم بنو آدم و آدم خلق من تراب. فرمایا کہ سب انسان آدم کے بیٹے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، اور آدم جو ہے وہ مٹی سے بنے ہیں. آخر یہ ضرورت کیوں پیش آئی حضور کو یہ بات کرنے کی؟ یہاں تک لا کر کے بس ٹھیک ہے سب آدم کی اولاد ہیں، بات مکمل ہو گئی. پھر حضور آگے بھی بتاتے ہیں اور اس مسئلے کو کلیئر کرتے ہیں، آدم مٹی سے بنے ہیں، آدم مٹی سے بنے ہیں تاکہ کبر ختم ہو، تکبر ختم ہو، خود ساختہ شیخیت اور خود ساختہ فضیلت جو ہے وہ ختم ہو اور تسبیح کے نظام میں وہ آ جائیں جو حقیقت میں نظام مصطفیٰ ہے. اور آخری ایک روایت یہ سماعت فرمائیے، اس سے پہلے ایک روایت یہ سنیے کہ جنگ احد کے اندر جب جنگ چل رہی تھی تو ایک شخص تھا اور جو غلام تھا وہ آگے بڑھا، اور وہ غلام فارسی تھا، یعنی فارس کا رہنے والا تھا. اب یہ الگ تشریح ہے کہ فارس کس کو کہتے ہیں، لیکن آپ عربی نہیں تھا. وہ غلام جب آگے بڑھا اور وہ مشرکین میں سے ایک شخص کو ضرب لگانے کے لیے، مارنے کے لیے، مسلمانوں کا ایک غلام جو فارسی تھا وہ آگے بڑھا اور آگے پڑھ کر اس نے جب مارا نیزہ کھینچ کر مشرک کو، تو مشرک مر گیا، نیزہ اس کے سینے میں لگ گیا، اور جب وہ مشرک دھڑام سے زمین پر گرا جو بہت طاقتور تھا، تو وہ غلام دیکھیے خوشی سے کہنے لگا میں فارسی غلام ہوں، فارسی غلام، میں فارسی غلام ہوں. حضور نے پیچھے سنا، سرکار نے بلا کر فرمایا نہ 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 نہ، تو انصار کا غلام ہے، انصار کا غلام ہے، انصار کا غلام. یعنی حضور نے فرمایا یہ برادری پر کیا فخر کر رہا ہے کہ میں فارس کے غلام ہوں، یہ بول کہ میں مسلمانوں کا غلام ہوں. تو یہ حضور نے انصار کی طرف نسبت کی، اور انصار کون تھے؟ صحابہ تھے نا جن کو حضور نے بھائی بنایا تھا. تو سرکار نے فرمایا نہ نہ نہ، یہ اسلامی لہجہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا لہجہ نہیں ہے کہ تو کہے کہ جناب میں، جس طرح ہمارے دوست کہتے نا کہ یہ راجپوت کا رنگ ہے، میں نے کہا یہ راجپوت کا رنگ نہیں، یہ محمدی رنگ کا. یہ جالندر اور امرتسر کو آپ چھوڑ دو اور اس کو ختم کر کے آؤ، اور اب آؤ تو کہو یہ کربلائی رنگ ہے، یہ مولا علی کا رنگ ہے، یہ حضرت عمر کا رنگ ہے. اس کو اسلامی رنگ کی طرح پیش کرو تاکہ نسبی تفخر نہ آئے، مذہب غالب رہے. اور آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ میں تشریف لائے اور آپ آئے تو حضرت سیدنا بلال حضور کے ساتھ تھے. کون؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. سیدنا بلال حضور کے ساتھ ہیں، حضور کے ساتھ کوئی قریشی نہیں ہے، حبشی غلام ہے. بولو سبحان اللہ. حضور کے ساتھ اسامہ بن زید بن حارثہ ہیں جو حبشی ہیں، ٹھیک ہے، عربی نہیں ہے. بلال بھی حبشی ہیں، عربی نہیں ہے، دونوں حبشی جو غیر عربی ہیں. حضور نے اپنے ساتھ ان کو مکہ میں داخل کیا، یہاں تک کہ عربیوں میں سے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر جو عربی ہیں وہ خود چل کر گئے زید اسامہ بن زید کے پاس کہ چلو تم مجھے بتاؤ کہ حضور نے خانہ کعبہ میں نماز کہاں پڑھی تھی. تو علماء نے لکھا کہ جو عربی ہے وہ غیر عربی سے اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ حضور کا دین کیا ہے، حضور کی سنت کیا ہے. یعنی بتایا گیا کہ عربی اس وقت علم لے رہا ہے تو غیر عربی سے لے رہا ہے، اور حضور نے غیر عربی کو اپنے ساتھ رکھا اس لیے تھا تاکہ یہ سوچ آ جائے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ترجیح کر دیتے ہیں جو نیتوں میں، ثواب میں اور دیگر معاملات میں زیادہ خوگر ہوتا ہے. درود پاک پڑھیے گا. صلات و سلام علیک. درود پاک پڑھیے محبت سے. تو لہذا یہ نظام مصطفیٰ کے چند عنوانات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے. اب آئیے آخر میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں جامع ترمذی شریف سے, جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موضوع کو کھول کے بیان کیا. آپ تمامی ہزار بیدار ہو کر اس پیغام کو سماعت فرمائیں. جامع ترمذی رواداری کی حدیث ہے جس کو ہم نے عملی طور پر رواداری کی طرف لانا ہے. دیکھیں, جو صاحب فضیلت ہے وہ تکبر نہ کرے, اور جسے یہ فضیلت نہیں ملی ہے وہ اسے بغض نہ رکھے, تاکہ بیلنس رہے. سید تکبر تو نہیں کرے گا, لیکن غیر سید اس کو اپنی طرح بھی نہیں سمجھے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سید تکبر تو نہیں کرے گا کہ میں سید ہوں, لیکن غیر سید اس کو اپنی صف میں بھی نہیں لائے گا. تو یہ دونوں کے لیے بیلنس ہے. اس کے لیے تکبر جائز نہیں, اس کے لیے بغض جائز نہیں, کیونکہ جو فضیلت عند اللہ ہے اس کا اکرام کیا جائے گا, اس کی حیثیت بولیے دی جائے گی, اس کا اکرام کیا جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابو ذر غفاری سے, دیکھیں یہ پھر روایت ہے جامع ترمذی شریف کے اندر, سیدنا ابو ذر غفاری سے جب حضور بات کرتے ہیں تو لاجواب بات ہوتی ہے, وہ بڑی روحانیت, اور یہ صوفیہ کا ماخذ آتا ہی یہیں سے. حضرات صوفیہ کی اگر آپ کتابیں پڑھیں تو وہ کثرت سے ان احادیثوں سے استشهاد کرتے ہیں جو حضرت ابو ذر غفاری سے کی گئی ہے. حضرت ابو ذر غفاری سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور فرماتے ہیں, تبسمک فی وجہ اخیہ لک صدقہ. اے ابو ذر, تو تیرے بھائی کو دیکھ کر مسکرائے نا تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے. رواداری دیکھیں, ہم صدقے کے لیے کہتے ہیں کالا بکرا کاٹے, کالی مرغی کاٹے. فرمایا تو اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا لے, یہ بھی صدقہ ہے. آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرماتے, وہ امر کا بال معروف منکر صدقہ. فرمایا تو اس کو نیکی کا حکم دے اور اسے برائی سے باز رکھ, یہ بھی صدقہ ہے. تو اسے نیکی کی دعوت دے, یہ بھی صدقہ ہے تیرے. تو اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا لے, یہ بھی صدقہ ہے. مجھے بتائیے, اس کو حدیث میں صدقہ تو کہا گیا ہے, لیکن آپ کسی کو دیکھ کر مسکرائیں گے اس کا دل آپ سے راضی نہیں ہوگا؟ بولیں نا, راضی ہوگا. ہم باہر ممالک کا سفر کرتے ہیں, ہم تو اجنبی غیر مسلموں کو دیکھ کر اگر تھوڑا سے گویا کہ ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں, جگہ دیتے ہیں, تو وہ آگے بڑھ کر پھر سلام کرتا ہے اور پھر کہتا ہاں ہاں میں مسلمانوں سے بڑا خوش ہوں, میں مسلمانوں سے بڑا متاثر ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اپنی جگہ پر, اپنی سطح پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے سفیر ہیں آپ. اور اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ بڑا مسلمان کون؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں. جس کے اخلاق اچھے ہوں, جس کے گفتگو کا انداز اچھا ہو, جس کے لین دین کے معاملات اچھے ہوں. تو حضور نے فرمایا صحابہ سے, حضرت ابو ذر غفاری سے, کہ تو اگر اپنے بھائی کو دیکھ کر اگر مسکرا دے تو یہ بھی صدقہ ہے. تو اسے نیکی کا بتا دے کہ یہ کام آپ ایسا کر لیں تو فائدہ ہے, فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. اس کو اگر پیار سے بتا دے یہ نہ کریں, اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے, یہ دین کے خلاف ہے, تو یہ بھی صدقہ ہے. بولیے سبحان اللہ. وہ فرمایا وہ ارشاد کر رجلا فی الارض ضال لک صدقہ. کوئی شخص راستہ بھول گیا ہے, وہ تیرے سے راستہ پوچھتا ہے, تو نے راستہ بتا دیا, یہ بھی صدقہ ہے. یہ بھی جان نہیں چھڑانے کے نیڑے ہے, پتا ہے تو بتانا, نہیں ہو تو کسی اور کی طرف بلانا, کیونکہ حضور نے فرمایا یہ صدقہ ہے. اور صدقہ بنائے صدق سے, صدقہ بنائے صدق سے, یعنی جو آپ اللہ کے لیے سچا عقیدہ رکھتے ہیں نا, اس کے لیے جب اظہار ہوتا ہے تو اس کو صدقہ کہتے ہیں. اس رب کے لیے وہ کام ہو رہا ہے, اس لیے صدقہ کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص راستہ بھول جائے تو اس کو راستہ تو نے دکھا دیا, تو یہ بھی صدقہ. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ بصرو کا لرجل ردی الی البصر لک صدقہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, کمزور آدمی جس کی کمزور نظر والے آدمی کی خاطر تو اس کو راستہ دکھا دے, اس کے لیے راستہ ہموار کر دے, راستے میں تیر پتھر کو تو اس کے لیے ہٹا دے, فرمایا یہ بھی تیرے لیے صدقہ. اور آگے ارشاد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ افراغ کا من دلوین فی دلوین اخیل کا صدقہ. جب تو پانی بھر رہا ہو, ابھی بہت سی چیز ہو سکتی ہے, جب تو پانی بھر رہا ہو تو تیرا مشکیزہ بھر جائے, تیرا ڈول جو ہے پانی نکالنے کی بالٹی ڈول وہ بھر جائے, تو تھوڑا اگر اپنے بھائی کے برتن میں بھی تو نے ڈال دیا تو یہ بھی صدقہ ہے. بولیے سبحان اللہ. فرمایا تم نے بھائی کے لیے ڈال دیا تو یہ بھی صدقہ ہے. اور آخری حدیث پاک سنیے جو ہمارے ایک بہت بڑا پیغام ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بڑے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا، جو ہمارے لیے یقین ہے ایک بہت بڑی نصیحت کا باعث ہے. درود پاک پڑھیے. صلوات و سلام علیک یا سیدنا مولانا محمد بارک اللہ. جس پر میں نے گفتگو شروع کی تھی، میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ وہ کہتے ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا. یعنی سوال ہوا حضور سے، یوں سمجھے کہ حضور کون شخص ہے جس کا ایمان مکمل ہو گیا، کون شخص ہے جس کا ایمان مکمل ہو گیا؟ تو حضور نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہوں. والطفہم باہلہ، جو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ہو، جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہو، جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، جو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ہو، جو اپنے پڑوس اور اہل کے ساتھ اچھا ہو. فرمایا جس کے اخلاق اپنے جو اپنے گھر والوں کے لطیف نرم ہو جائے، ان کے لیے شفقت کا پیکر بن جائے، اور فرمایا جس کی بول چال نیک اخلاق والے ہو جائے، تو تم گواہی دے سکتے ہو کہ اس کی اخلاق سب سے اعلیٰ، اس کا ایمان سب سے افضل ہے. تو کیوں حضرات اولیاء کاملین کو سب سے افضل اور سب سے اولیٰ کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے. جب حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا چلا کہ ان کے شاگرد امام محمد بہت بڑے عابد و زاہد ہیں، بولے سبحان اللہ، امام شافعی ہاشمی ہیں، امام محمد کے بارے میں پتا چلا کہ امام احمد کے بارے میں پتا چلا کہ میرا شاگرد امام احمد جو ہے وہ بڑا عابد و زاہد ہے، تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے شاگرد کو بھیجا کہ تم جاؤ اور میرے شاگرد کا جبہ لے کر آؤ، میرے شاگرد کا جبہ لے کر آؤ. اب آپ دیکھیں رواداری اور تقوی کی قدر. امام احمد بڑے حیران ہوئے کہ استاد صاحب نے جبہ منگایا ہے، تو آپ نے جبہ جو ہے دے دیا. تو جب جبہ پہنچا حضرت امام شافعی کے پاس، تو امام شافعی نے باقاعدہ ایک تھال منگایا اور اپنے سارے شاگردوں کو جمع کیا، فرمایا یہ میرے پرہیزگار شاگرد کا جبہ ہے، اور تھال میں پانی بھرا، اور تھال میں پانی بھر کر استاذ امام شافعی اپنے شاگرد امام احمد کے جبے کو اس تھال میں ڈالا، اور پھر جبے کو نکال کر ایک طرف رکھا گیا، اور اپنے شاگردوں سے امام شافعی نے فرمایا کہ اپنی اپنی بوتلیں بھر لو اس پانی سے، اپنی اپنی بوتلیں اس پانی سے بھر لو، اور فرمایا جاؤ جب تمہیں تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہوا کرے نا، تو پانی کے اندر دو قطرے میرے شاگرد کے جبے کا پانی ڈال دیا کرو، اللہ شفا عطا فرمائے گا. تو بتائیے اللہ رب العالمین جل مجدہ کے پیارے محبوب نے یہ رواداری کا جو درس مرحمت فرمایا ہے، تو اس کی وسعتیں کہاں تک گئی ہیں، اس کی حدودیں کہاں تک گئی ہیں. سرکار چاہتے تو حضرت علی کو بھی اونٹنی پر بٹھا سکتے تھے فتح مکہ کے وقت، لیکن آپ نے نہیں بٹھایا، حضرت بلال کو بٹھایا، حضرت بلال کو بٹھایا. اور میرا امام یہاں پر کہتا ہے گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، گندے نکمے کمی مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پوچھتا تم پہ کروڑوں درود. تو لہذا آج ہم یہاں پر عہد کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نظام کو ہم اپنے گھر میں بھی لائیں گے، اپنے محلے میں بھی لائیں گے، اور اپنی مسجدوں کی صفوں میں بھی لائیں گے. ہم اس شہر کے خاطر اس نظام کو لائیں گے، ہم اس ملک کے بچانے کے لیے اس نظام کو لائیں گے، حق کا ساتھ دیں گے ہر انسان کو، اور بالخصوص اگر وہ اہل ایمان ہے تو اس کو اپنے اوپر ترجیح دیں گے. ٹریفک کا نظام ہو، پارکنگ کا نظام ہو، گزرگاہوں کا نظام ہو، ون وے ٹریفک کا رول ہو، تو اس میں خاص طور پر ہم اس کا لحاظ کریں گے. اور ون وے ٹریفک کا رول یہ بھی ایک بہت بڑی رواداری ہے، ایک طرف سے جانا اور ایک طرف سے جانا اور بولو، یہ گورے کا نظام نہیں ہے، جناب محمد رسول اللہ کا نظام ہے. سرکار جب عید کی نماز کے لیے آتے تو ایک راستے سے آتے دوسرے راستے سے جاتے، بولو سبحان اللہ، میرے آقا ایک راستے سے آتے دوسرے راستے سے جاتے. محدثین نے فرمایا ایک وجہ تو اس میں تھی کہ اس گلی والوں نے زیارت کر لی ہے دوسرے بھی کر لیں، اور ایک وجہ یہ تھی کہ جب میں آؤں گا تو اتنے لوگ ہوں گے، اور پھر اسی راستے سے جاؤں گا تو سامنے سے بھی لوگ آ رہے ہوں گے، یہاں سے بھی لوگ آ رہے ہوں گے. اور عید کا دن ہے، رواداری کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اگر کسی کے لیے تنگی ہوگی تو دل میں برائی آ سکتی ہے. اس لیے حضور نے آنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا، جانے کے لیے وہ راستہ اختیار کیا. تو اللہ رب العالمین اس مزاج کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.